يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے معاملت ہو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو احکام تجارت. پہلے مرحلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح سے اور چیزوں کے لیے احکام خمسہ ہیں، بالکل اسی طریقے سے تجارت کے لیے احکام خمسہ ہیں. یعنی تجارت واجب بھی ہو سکتی ہے، حرام بھی ہو سکتی ہے، مستحب بھی ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے اور مباح بھی. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کس طریقے سے پیسے کما رہا ہے. پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس کام کی کہ جس کے ذریعے سے پیسے کمائے جا رہے ہیں. البتہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے. اب اس حرام سے آمدنی ہو یا نہ ہو، اس حرام سے بچے. لیکن اگر حرام سے آمدنی ہو رہی ہے اور اس حرام کے ذریعے سے وہ اور اس کے گھر والے پرورش پا رہے ہیں، تو یہ ایک بہترین چیز ہے. کیونکہ اس حرام کے پیسے کا نتیجہ خود اس شخص میں اور اس کے گھر والوں میں اور آئندہ نسل میں ظاہر ہوگا. اور سب سے اہم جو نتیجہ ظاہر ہوگا، برا نتیجہ ظاہر ہوگا، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری اور گناہوں کی جانب رغبت، مخالفت خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب رغبت. لہذا مذہب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے کہ جو بھی انسان کاروبار کرے، اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ کاروبار کس نوعیت کا ہے اور اسلام میں اس کے لیے کیا حکم ہے. اب اس جانب توجہ رہے کہ کاروبار کی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. یعنی اگر سوال کیا جائے کہ اسلام کاروبار کو پسند کرتا ہے تجارت کو یا نوکری کو، تو جواب ملے گا کہ اسلام کاروبار کو پسند کرتا ہے. روایتوں میں نقل ہوا کہ رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ مختلف کام بیان ہوئے کہ نوکری یا اجرت. تو یہاں پر واضح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رزق کے 9 حصے یعنی 90% فوائد مالی اعتبار سے وہ تجارت میں ہیں. اور دنیا یہ جانتی ہے کہ جو قومیں تجارت میں مصروف رہیں، وہ قومیں اقتصادی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں. اور جو لوگ تجارت سے دور رہے، وہ اقتصادی اعتبار سے پست ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ تجارت میں رہتے ہیں، وہ مینٹلی شارپ بھی ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ اونچ نیچ کو اور آنے والے حالات اور واقعات کو بہت ہی آرام سے سمجھ لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو نوکریاں کرتے ہیں اور ایک خاص ماحول میں رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ اتنے زیادہ شارپ نہیں ہوتے. گو کہ ہماری اصل گفتگو تجارت سے ریلیٹڈ ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ہم بیان کریں وہ موضوعات کہ جن کی جانب ہر تجارت کرنے والے کو توجہ دینی چاہیے. اور ان میں سے پہلا موضوع یہ ہے کہ تجارت اس کی حلال چیز کی ہو اور حلال طریقے سے ہو. بعض دفعہ چیز حلال ہے لیکن طریقہ اس کا حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے تجارت اگر وہ تنہا کر رہا ہے اور تجارت کسی اور کے ساتھ کر رہا ہے، تو دونوں کے الگ الگ احکام ہیں. شرکت کے کیا احکام ہیں وہ انشاءاللہ تدریجاً بیان کیے جائیں گے. اور یہ ذہن میں رہے کہ تجارت ہو یا کسی بھی طریقے سے حلال طریقے سے گھر والوں کا پیٹ پالنا ہو، اسلام میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی. لہٰذا بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر غیروں کی خدمت کی جائے تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. مثال کے طور پہ کوئی ویلفیئر کا کام کیا جائے، جبکہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے پرابلم کو سالو کیا جائے. جب یہاں سے انسان فارغ ہو جائے تو پھر دیگر انسانوں کے پرابلم کو سالو کرے. اس نشست میں زیادہ تر جو موضوعات بیان ہوں گے ان میں ہائی لائٹ کیا جائے گا حرام چیزوں کو، اور اس جانب توجہ رہے کہ حرام کام کم ہے اور حرام کام سے بچا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بعض ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک موبائل فون جو مارکیٹ میں آیا، تو آپ اگر اندازہ لگانا چاہیں تو شاید اندازہ نہ لگا سکیں کہ کتنی نوکریاں حلال میسر ہوئی ہیں اس موبائل فون کے ذریعے سے۔ موبائل فون بنانے والے، موبائل فون بیچنے والے، موبائل فون کی مرمت کرنے والے، پھر موبائل فون کا جو نیٹ ورک چلاتے ہیں، یہ سارے کام جائز ہیں اور یہ آمدنی بھی جائز ہے۔ لیکن انہی کاموں میں اگر ریشو نکالا جائے حرام کام کا، تو پتہ چلے گا وہ کم ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اتنا کچھ تم کما سکتے ہو حلال طریقے سے، تو کیوں اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کرو؟ مثال کے طور پہ موبائل سے ریلیٹڈ جو کام ہیں، تو کہا جا سکتا ہے کہ 99% شاید اس میں حلال کام ہے۔ حرام کام کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ افراد کہ جو پروگرامنگ کرتے ہیں کہ موبائل سروس کے ذریعے سے گانے سنے جائیں یا حرام فلمیں دیکھی جائیں، یا وہ افراد کہ جو اپنی اپنی دکانوں میں وہاں سے میموری کارڈ وغیرہ میں گانے ڈالیں، گندی قسم کی فلمیں ڈالیں، یا بیہودہ قسم کی اور حرام قسم کی ٹون ڈالیں۔ تو اب اگر آپ پورے ان کاموں کا جائزہ لیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اکثر کام ایک موبائل آنے کے بعد حلال ہیں، کچھ کام حرام ہیں۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے جو کاروبار ہیں، اکثر اس میں حلال کام ہیں، کچھ اس میں سے حرام ہیں۔ لہذا حلال چیزیں بہت ساری ہیں، اور ان کی فہرست بیان کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ لہذا کتب فقہی میں، خرید و فروخت کے معاملات میں فقط مثالیں دی جاتی ہیں کہ واجب تجارت وہ ہوگی، مثال کے طور پہ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے اور ہم پانی نہ بیچیں تو وہ مر جائے گا، تو کہا جائے گا کہ یہاں پر پانی بیچنا واجب ہے، البتہ اگر وہ خریدنا چاہ رہا ہے۔ تو بعض جگہ تجارت واجب بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مستحب کام تجارت میں، اسی طریقے سے مکروہ کام تجارت میں۔ لیکن جو اصل موضوع ہے وہ ہے کہ حرام سے آشنائی ہو، تاکہ ایک مسلمان حرام کام میں مبتلا نہ ہو۔ لہذا کتب فقہی میں جب بھی توضع المسائل ہو، یا عروۃ الوثقیٰ ہو، یا منہاج الصالحین ہو، یا تحریر الوسیلہ ہو، یا دیگر کتب ہوں تب مفصل، ان میں ہمیشہ بیع اور شراء کے بعد، خرید و فروخت کے بعد جہاں احکام بیان ہوتے ہیں، تو انہی کے ساتھ ساتھ مقاصب محرمہ بیان ہوتے ہیں۔ مقاصب محرمہ سے مراد وہ کام کہ جن کے ذریعے سے آمدنی حرام ہے۔ وہ کام کتنے ہیں؟ اگر جنرلی کہا جائے، ہر وہ کام کہ جو حرام ہے، اس کام کے ذریعے سے جو آمدنی ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، عموماً یہ کہا جا سکتا ہے۔ اب ممکن ہے کہیں پر کوئی استثنا ہو، لیکن عموماً یہی کہا جاتا ہے، جو کام بنفس ہی حرام ہے، اس کام کی اجرت اور اس کام کے ذریعے سے درآمد معمولاً حرام ہے۔ اب اگر حرام کا پتہ چل جائے، تو خود بخود حلال کا پتہ چل جائے گا۔ اب اس جانب بھی ہم توجہ دلائیں کہ جب کہا جائے مکروہ پیشے، تو وہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا پیشہ آپ حلال اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو ترک کریں۔ لیکن فقر و فاقے سے بہتر ہے مکروہ کام۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی واضح طریقے سے کہا جاتا ہے قصابی کا کام مکروہ ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح کر دیں کہ قصابی کے کام سے مراد ہے جانوروں کا ذبح کرنا، یہ کام مکروہ ہے، لیکن کبھی کبھی یہ کام واجب بھی ہو جائے گا. کہاں پر واجب ہو جائے گا؟ مثال کے طور پہ کچھ مسلمان ہوں جو جانور ذبح کرنا نہیں جانتے اور ہم میں سے کوئی جانور ذبح کرنا جانتا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم جانور کو ذبح کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان ممالک میں بالآخر کچھ افراد کو قصابی کا کام کرنا ہوگا. یہ کام مکروہ ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ذبح کرنے کا کام کسی غیر مسلم کو دے دیا جائے تو ایسی صورت میں تو وہ جانور حرام ہو جائے گا جو غیر مسلم ذبح کرے گا. بس ضروری ہے کوئی نہ کوئی اس کو ذبح کرے, اور وہ کون ہو ذبح کرنے والا؟ ذبح کرنے والا مسلمان ہو, کیونکہ ہمارے مذہب میں, ہمارے مکتب میں ذبح کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور کو ذبح کرے وہ مسلمان ہو. تو معلوم ہوا کہ قصابی کا کام یعنی قصائی کا کام اگر مکروہ ہے تو بعض دفعہ واجب بھی ہو جاتا ہے. تو جب بھی سوال کیا جائے کہ انسان بیکار رہے, فقر و فاقے میں رہے یا مکروہ کام کر لے, تو کہا جائے گا فقر و فاقے سے بہتر ہے کہ مکروہ کام کر لے. حرام غذا کے اثرات بہت ہی سخت ہیں. ایک روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اکتسب مالا حراما, جو حرام طریقے سے مال کمائے, لم یقبل اللہ منہ صدقۃ ولا عتقا, اللہ سبحانہ و تعالی نہ اس کا صدقہ قبول کرے گا اور نہ ہی اگر وہ غلام آزاد کرے گا تو اس غلام کی آزادی کو قبول کرے گا. ولا حجا ولا اعتمارا, نہ اس کے حج کو قبول کرے گا نہ اس کے عمرے کو قبول کرے گا. تو یہاں پر اس روایت میں فقط ان چار چیزوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ چار چیزوں کی مثال دی گئی ہے. یعنی کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالی قبول نہیں کرے گا جو حرام مال سے کیا جائے. کتب اللہ عز و جل لہ بعدد اجر ذالک اوزارا, اب اگر کوئی حرام مال سے کام کرے گا تو بجائے ثواب ملنے کے جو ثواب اسے ملنا تھا اتنی ہی مقدار میں اسے گناہ ملے گا. بس کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں حرام مال سے لوگوں کو کھانا کھلاؤں تو مجھے ثواب ملے گا, بلکہ حلال مال سے جو ثواب ملنا تھا اتنی ہی مقدار میں اسے حرام مال سے غریبوں کی مدد کرنے کے بعد گناہ ملے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے, حرام طریقے سے نہ کمائے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے مسلمانوں میں, چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام طریقے سے کمانے کے بعد ہمارے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. لہٰذا ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا, امام نے دیکھا کہ اس شخص نے کچھ روٹیاں چرائیں اور کچھ پھل چرائے, اور چرانے کے بعد آگے جا کے ان روٹیوں اور پھلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں صدقے کے طور پہ دے دیا. اب وہ جاہل شخص سمجھ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ صدقہ دے دیا. امام نے سوال کیا اس سے کہ یہ کام تم نے کیا کیا؟ تو وہ شخص امام سے کہتا ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ امام نے فرمایا کہ کیوں, قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو اب یہاں پر آپ تصور کریں کہ وہ جاہل شخص قرآن سے غلط معنی نکال رہا ہے اور کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیک کام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اس جیسی 10 نیکیاں دے گا. تو اس نے اس آیت کی, اس حصے کی تلاوت کی, تو امام نے فرمایا تو کیا نتیجہ تم نے نکالا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک روٹی چوری کی, اس کا ایک گناہ ملا, وہ ایک پھل چوری کیا اس کا ایک گناہ ملا, آگے جا کے وہ ایک روٹی میں نے صدقے میں دی اس کے مجھے 10 ثواب ملے, وہ پھل میں نے صدقے میں دیا اس کے مجھے 10 ثواب ملے, 20 ثواب ہو گئے اور 2 اس میں سے گناہ مائنس ہو گئے, تو مجھے بیٹھے بٹھائے 18 نیکیاں مل گئیں. کیونکہ اللہ نیکی پر 10 جزا دیتا ہے اور گناہ پر ایک ہی گناہ کی سزا ہے, گناہ پر اضافہ نہیں ہوتا. بس 2 میں نے گناہ کیے اور 20 نیکیاں کیں, 20 میں سے 2 کو مائنس کر دیا, بیٹھے بٹھائے مجھے 18 نیکیاں مل گئیں. تو امام نے اس کو سمجھایا اور کہا کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خداوند تبارک و تعالی متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. یعنی اگر کوئی، یہ روایت یہ ختم ہو گئی، یعنی اگر کوئی صدقہ دے تو اس صورت میں اس کا صدقہ قبول ہوگا کہ جب یہ مال حاصل کیا گیا ہوگا تقوی کے عالم میں، یعنی حلال طریقے سے. اور جب یہ صدقہ دیا گیا ہے تو یہ تقوی کے عالم میں دیا گیا ہو، یعنی حلال طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. مثال کے طور پہ حلال طریقے سے مال کمایا، کسی کی توہین کے لیے صدقہ دیا، یہ صدقہ نہیں مانا جائے گا. یا یہ کہ حرام طریقے سے مال کمایا اور غریبوں کو دے دیا کہا جائے گا، یہ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ مال حلال طریقے سے نہیں کمایا. مال بھی تقوی کے عالم میں حاصل کیا گیا ہو اور جب صدقہ دیا گیا ہے تو اس وقت بھی صدقہ کرنے والا تقوی کے عالم میں ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دے. روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا کہ میری بات کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے فقط مولعت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں. تو یہاں پر توجہ رہے کہ جن کے پیٹ حرام سے بھر چکے ہوتے ہیں وہ اللہ رسول اور آئمہ علیہ السلام کی باتوں کو بڑی جلدی قبول نہیں کرتے، ممکن ہے قبول کر لیں لیکن یہ حرام مال انہیں حق کو قبول کرنے سے روکتا ہے، اور حلال مال انہیں حق کو قبول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، ان کی روح کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے، اور حرام مال حرام کھانے والوں کی روح کو خبیث سے خبیثتر کر دیتا ہے. جتنا جتنا وہ کھاتے چلے جاتے ہیں روح میں خباثت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حرام کھانے والوں پر، حرام کرنے والوں پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. جس طرح سے سابقہ دور میں انبیاء اور آئمہ کی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا حرام کھانے والوں پر، آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ علماء کے اکثر مخالف وہ افراد ہیں کہ جو حرام طریقے سے کما رہے ہیں. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حرام کھانے سے مراد بھی فقط خاص نہیں ہے، بلکہ حرام کھانے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو زکوٰۃ اور خمس ادا نہ کرے، جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے وہ مال کے جو حرام طریقے سے کمایا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. اسی طریقے سے کمایا تو حلال طریقے سے ہے لیکن وہ کھانا نجس ہے. بس ممکن ہے کسی نے محنت کی ہو، مزدوری کی ہو اور حلال آمدنی سے ایک نجس کھانا خریدا ہو، تو کہا جائے گا کہ پیسے حلال کے دیے لیکن یہ کھانا نجس تھا. تو حرام کھانا نجاست کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے سے وہ حرام کھانا خریدا گیا ہے اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اس پر خمس و زکات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق واجب ہو چکے تھے. تو ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ واجبات اور محرمات کو جانتا ہو. مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ بازار کوفہ میں نکلتے تھے اور لوگوں سے حرام و حلال کے مسائل پوچھتے تھے. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو تجارت کرنا چاہے اس پر لازم ہے کہ وہ تجارت کے مسائل سے آشنا ہو، کیونکہ اگر وہ آشنا نہیں ہوگا تو کبھی بھی حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی فقط اس بارے میں کہ تجارت کے احکام کو سمجھنا اور اس کے واجبات کو اور اس کے محرمات کو اور مستحبات اور مکروہات کو سمجھنا ہر مؤمن کی ذمہ داری ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنی، اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.